السلام علیکم، پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 12 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کے میزبان حاضر ہے۔ میڈیا ویو 972 کلو ہرٹس پر یہ پروگرام آپ سن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ آن لائن بھی ہمیں سن سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس نیوز شو کو ہم آگے بڑھائیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج اتوار ہے، اور اتوار کے دن آپ خطوں کے جواب پروگرام سنتے ہیں پاکستان میں رات 9:30 سے 10 بجے تک، اور بھارت میں 10 سے 10:30 بجے تک، خط آپ کے مدثرہ منظر کے ساتھ۔ تو آئیے اب میرے ساتھ پروگرام کا آغاز کریے۔ خبروں کے ساتھ حسب معمول آغاز کرتے ہیں۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
مذاکرات میں ڈیڈ لاک ختم کرنے کی کوششیں، مزید لچک ممکن نہیں، عمران خان۔ میں ہوں اسلام آباد سے کامران حیدر۔
ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول پر فائر بندی کی خلاف ورزیوں میں اضافہ، سیاسی کشیدگی سے امور خارجہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں، مبصرین کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
بھارتی کشمیر میں کنٹرول لائن کے قریب خون ریز جھڑپ، 4 مشتبہ مسلمان عسکریت پسند اور 2 بھارتی فوجی ہلاک۔ میں ہوں یوسف جمیل، سیریا سے تفصیلات ذرا دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ کی پٹی کے مکینوں کو خبردار کیا ہے کہ جہاں فلسطینی عسکریت پسند مصروف عمل ہوں اس جگہ کو چھوڑ دیں، کیونکہ ایسے مقامات پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اسلامک اسٹیٹ جہادی گروپ کے جنگجوؤں نے شام کے شمال مشرق میں واقع شامی فوج کے ایک بڑے ہوائی بیس پر کئی دنوں کی لڑائی کے بعد قبضہ کر لیا ہے۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں نواز شریف کی حکومت اور اپوزیشن کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات تعطل کا شکار ہیں، تاہم دیگر سیاسی جماعتیں کوشش کر رہی ہیں کہ دونوں فریق بات چیت پر آمادہ رہیں تاکہ موجودہ سیاسی بحران کو ختم کیا جا سکے۔ اسلام آباد سے کامران حیدر کی رپورٹ۔
نواز شریف انتظامیہ اور حزب اختلاف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات کاروں کے درمیان وزیر اعظم کے استعفے پر پیدا ہونے والے ڈیڈ لاک کے بعد حکومت کی طرف سے وفاقی وزیر برائے ریلوے خواجہ سعد رفیق نے پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ ملاقات کی، جس میں ان سے کہا گیا کہ حکومت عوامی تحریک سے مذاکرات شروع کرنا چاہتی ہے۔ اتوار کو اسلام آباد میں ملاقات کے بعد وفاقی وزیر نے اس توقع کا اظہار کیا کہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے۔ عوامی تحریک کے عہدیدار لئیگ احمد کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت نے کبھی بھی بات چیت کے عمل سے انکار نہیں کیا۔
آج بھی ہمارا ایک ہی نقطے کا پیغام ہے کہ اگر نتیجہ خیز مذاکرات ہوں تو وہ مذاکرات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہمارے مطالبات بڑے واضح ہیں، مطالبات ہمارے وہی ہیں جو ہمارے پہلے تھے، اور ان مطالبات میں نہ کوئی کمی آئی ہے نہ کوئی لچک۔
ادھر سیاسی بحران کے فوری حل کے لیے دیگر قائدین نے بھی اپنے رابطے تیز کر دیے، اور جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق نے اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کر کے انہیں تحریک انصاف کے قانون سازوں کے استعفوں کی منظوری میں تاخیر کی درخواست کی۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں فریقین آئین کی پاسداری اور جمہوریت کے استحکام پر متفق ہیں تو مذاکرات میں معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ حکومت اور تحریک انصاف کو سیاسی بحران کے حل کے لیے جلد سے جلد اقدامات اور فیصلہ کرنا ہوں گے۔
دیکھیں، کچھ دن تو لگ ہی جائیں گے، ویریفیکیشن کا پروسیس ہے۔ جو استعفے میرے پاس آئے ہیں ابھی وہ کھول کے میں دیکھوں گا کتنے ہیں، کس نے دیے ہیں، سگنیچر ویریفائی ہوں گے، ان کو خط بھی لکھا جا سکتا ہے، فون بھی کیا جا سکتا ہے، ممبران کو ریکویسٹ بھی کی جاتی ہے، آ جائیں گے۔ تو اس پروسیس میں کچھ دن تو لگیں گے، مگر میرے لیے شاید مجبوری ہو کہ میں بالکل ہی اس کو مؤخر کر دوں۔
تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اپنے کارکنوں سے خطاب میں اتوار کو بتایا کہ حکومت ان کی طرف ایک اور وفد بھیجنے کا ارادہ رکھتی ہے، تاہم ان کا کہنا تھا،
ساری دنیا میں پہلے آپ استعفیٰ دیتے، اور اگر انویسٹیگیشن ثابت کر جائے کہ آپ واقعی جائز الیکشن جیتے ہیں، آپ واپس آ جائیں، اور بڑا مثبت راستہ، اس سے پیچھے ہم نہیں ہٹنے لگے، آپ کے استعفے کے بغیر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔
ادھر نواز انتظامیہ کے پختون قوم پرست اتحادی محمود خان اچکزئی نے احتجاج کرنے والی سیاسی جماعتوں کے مطالبات کے خلاف بلوچستان میں عوامی مہم چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ سیاسی مبصر پروفیسر حسن عسکری رضوی احتجاج کرنے والی جماعتوں کی مخالفت میں ریلی سے متعلق کہتے ہیں،
काउंटर रैली का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप उस रास्ते पे जाएंगे तो मेरा ख्याल यह है कि सबसे ज्यादा नुकसान हुकूमत को होगा। फौज ने अपने पार्टनर्स बदले हैं सिविलियन साइड में कि इसके साथ ताल्लुक रखना है या उसके साथ ताल्लुक रखना है, ये वक्त की जरूरत फैसला करती है। लेकिन बुनियादी तौर पर फौज ने एक ऑटोनोमस किरदार अदा किया और आज भी वो अगर कभी किरदार अदा करेगी वो ऑटोनोमस किरदार अदा करेगी। उसकी कोशिश यही होगी कि सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से डिट्रिएट ना करे।
महमूद खान अचकजई से पहले चंद छोटी मजहबी जमातों ने भी हुकूमत की हिमायत में रैलियां निकाली और मुबस्सरीन का कहना है कि अगर इस सियासी मसले को मजहबी या फिरकावाराना रंग दिया गया तो मुल्क में तशद्दुद और इंतशार के इम्कानात में इजाफा हो सकता है। कामरान हैदर, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
श्रीनगर में भारतीय फौज ने बताया है कि जिला कपवाड़ा के इलाके कलारूस में इतवार को अलसुब भारतीय फौज और मुसलमान अस्करियत पसंदों के दरमियान होने वाली झड़प में, जो अब भी जारी है, 4 मुश्तबा अस्करियत पसंद और 2 भारतीय फौजी हलाक हो गए। तफसील श्रीनगर से यूसुफ जमील की रिपोर्ट में।
कलारूस इलाके में भारतीय फौज और मुसलमान अस्करियत पसंदों के दरमियान शुरू हुई झड़प हनोज जारी है। फौजी कुमक ने कंट्रोल लाइन के करीब वाके एक वसी इलाके को घेरे में लेकर अस्करियत पसंदों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अहदेदारों के मुताबिक निसफ दर्जन अस्करियत पसंदों पर मुश्तमिल दरअंदाजों का एक ग्रुप हाल ही में कंट्रोल लाइन अबूर करके पाकिस्तानी कश्मीर से भारतीय कश्मीर में दाखिल होने में कामयाब हो गया था और एतवार को तरफैन के दरमियान झड़प शुरू हो गई, जो 4 मुश्तबा अस्करियत पसंद झड़प के दौरान मारे गए हैं। ताहाल उनकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। शदीद तौर पर जख्मी होने वाले 2 भारतीय फौजियों को हेलीकॉप्टरों के जरिए श्रीनगर लाकर एक फौजी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनमें से एक नायक नीरज कुमार सिंह जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। जिला कुपवाड़ा ही के केरन इलाके में अस्करियत पसंदों के साथ हुई एक झड़प के दौरान एक और भारतीय फौजी हलाक हुआ है। ये झड़पें एक ऐसे मौके पर पेश आई हैं जब भारत और पाकिस्तान के सरहदी हिफाजती दस्तों ने नवंबर 2003 में तय पाए फायरबंदी के समझौते की खिलाफ वर्जी करते हुए एक दूसरे की फौजी चौकियों और शहरी इलाकों को हथियारों और मोटर तोपों से हदफ बनाने का इल्जाम आयद किया है। जुमे और सनीचर के दरमियानी शब को फायरिंग और शेलिंग में पाकिस्तानी और भारतीय कश्मीर में 2-2 शहरी हलाक और तकरीबन 1 दर्जन अफराद जख्मी हुए थे। फायरिंग और जवाबी फायरिंग का ये सिलसिला एतवार को भी जारी रहा। भारतीय सरहदी हिफाजती दस्ते BSF के डायरेक्टर जनरल DK पाठक ने नामा निगारों को बताया कि BSF ने सियालकोट के इलाके में 3 मरतबा अस्करियत पसंदों को भारतीय कश्मीर के साथ मिलने वाली सरहद के करीब मौजूद देखा, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है, उनके अपने अल्फाज में, पाकिस्तानी रेंजर्स उनकी भारतीय कश्मीर में दरअंदाजी को आसान बनाने के लिए BSF की अगली चौकियों को मुसलसल फायरिंग और शेलिंग का निशाना बना रहे हैं। उधर पाकिस्तानी रेंजर्स ने इस इल्जाम को दोहराया है कि BSF मुसलसल फायरबंदी के समझौते के खिलाफ वर्जी करते हुए इसकी अगली चौकियों और शहरी इलाकों को बिला इश्तियाल फायरिंग और शेलिंग करके निशाना बना रही है। पाकिस्तान ने सूरत हाल पर गौर करने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स और BSF के इलाकाई कमांडरों के दरमियान एक फ्लैग मीटिंग मुनक़द करने की तजवीज पेश की है, जिस पर ताहाल भारत ने कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया है। यूसुफ जमील, उर्दू VOA, श्रीनगर।
हुकूमत पाकिस्तान को अंदरून मुल्क अपोजिशन के एहतजाज का सामना है, जबकि पाकिस्तानी फौज का कहना है कि मशरकी और मगरबी सरहद पर सूरत हाल खासी कशीदा हो गई है, क्योंकि सरहद पार से फायरिंग के वाकयात में इजाफा हुआ है। फौज की इत्तलात में कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत ने जुलाई के महीने से अब तक फायरबंदी की 23 मरतबा खिलाफ वर्जी की है। इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट।
पाकिस्तान में जारी सियासी कशीदगी अमूर ममलिकत और इकतसादी व मुआशी मामलात पर तो किसी न किसी तरह असरअंदाज हो ही रही है, लेकिन इसी दौरान मुल्क की मशरकी और मगरबी सरहदों पर पेश आने वाले वाकयात भी परेशान कुन हैं। 7 रोज के दौरान पाकिस्तान ने 3 मरतबा भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज पर मुतनाज़े कश्मीर को मुनकसम करने वाली हदबंदी लाइन और सियालकोट के करीब वर्किंग बाउंड्री पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया, जबकि इसमें अपने 3 शहरियों की हलाकत और तकरीबन 10 अफराद के जख्मी होने का भी बताया। भारत इन इल्ज़ाम को करते हुए दावा करता है कि बिला इश्ताल फायरिंग में पहल पाकिस्तान की तरफ से हुई। اس مہینے درجنوں بار یہ معاملہ پیش آ چکا ہے جس پر دفتر خارجہ اسلام آباد میں نائب بھارتی ہائی کمشنر کو طلب کر کے احتجاج بھی کر چکا ہے۔ دوسری طرف افغانستان سے ملحقہ سرحد پر بھی دراندازی کی خبریں سامنے آ چکی ہیں، جبکہ دو روز قبل ہی بلوچستان سے ملحقہ افغان علاقے سے 70 سے 80 شدت پسندوں کے پاکستانی علاقے میں گھسنے پر سیکورٹی فورسز کی ان سے جھڑپ بھی ہو چکی ہے۔ پاکستانی مبصرین ان واقعات کو بالواسطہ طور پر ملک میں جاری سیاسی بحران سے جوڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ سیاسی امور میں الجھی حکومت ان معاملات پر پوری طرح سے توجہ نہیں دے پا رہی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے منسلک تجزیہ کار ڈاکٹر اشتیاق احمد اس بارے میں کہتے ہیں،
اب چونکہ شریف حکومت جو ہے پچھلے کم از کم ایک مہینے سے تو اس پرابلم میں کا شکار ہے، تو جب سویلین حکومت کی جو ترجیح اندرونی حالات کو سنوارنا وہ بن جائے تو اس کے ظاہر ہے کہ وہ ڈپلومیسی پہ اتنا توجہ نہیں دے سکتی۔ تو میرے خیال میں اس جو اندرونی انتشار ہے پاکستانی حکومت کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے اور پاکستانی ریاست کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو جلد سے جلد حل کریں تاکہ حکومتی توجہ بھی باہر کے ایشوز کے اوپر ہو، خاص طور پہ ہمارے جو تعلقات ہیں افغانستان اور ہندوستان کے ساتھ۔
لائن آف کنٹرول پر پیش آنے والے واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
جب تک یہ ایک کانفلکٹ انریزالوڈ رہے گا تو اس کانفلکٹ کا جو ایک رینیفیکیشن ہے وہ ہماری ایل او سی کے اوپر سچویشن ہے یا انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر جو آج کل شروع ہے۔ تو میرے خیال میں جو ترجیحات دونوں حکومتوں نے شروع میں اپنے اقتدار میں آنے میں، مثلا شریف حکومت کا بالکل پبلک سٹینڈ کلیئر ہے، مودی حکومت کا بھی پبلک سٹینڈ کلیئر ہے، تو اس کے مطابق اگر ہم چلیں گے اور مذاکرات کا عمل جاری رہے گا تو میرے خیال میں جب بھی اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوگا تو اس کو فوری طور پہ قابو کر لیا جائے گا۔
تاہم ایک بھارتی تجزیہ کار منیش کمار کا وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہنا تھا کہ کشمیر کے معاملے پر دونوں ملکوں کی آرا اور سوچ میں اختلاف کی وجہ سے دیگر تصفیہ طلب معاملات بھی حل ہونے کی طرف نہیں بڑھ رہے۔
اس میں کچھ اپروچ جو ہے دونوں دیشوں کو بدلنا پڑے گا اس چیز کو لے کر کے، کہ اگر کشمیر کو ہی اگر سینٹر میں رکھ کر کے ساری پالیسیز ہوں گی تو یہ پھر ان بات چیت کا کوئی معنی مطلب ہے نہیں، کیونکہ ہندوستان میں کوئی آدمی اس چیز کو کنسیڈ کرے گا نہیں اور پاکستان سے کوئی پھر آگے بات چیت ہوگی نہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے جب بھی دونوں ملکوں کی قیادت تعلقات میں بہتری کی خواہش کا اظہار کرتی ہے اور اس جانب کوئی پیش رفت ہونے لگتی ہے تو کوئی نہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جاتا ہے جس سے دونوں ہمسایہ ملکوں کے عوام ایک دوسرے سے متعلق شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم حالیہ دنوں میں یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان اچھے ہمسایوں جیسے تعلقات کے لیے پرعزم ہیں۔ افغانستان کی طرف سے ہونے والی دراندازی پر بھی پاکستانی وزیراعظم کے مشیر برائے امور خارجہ و قومی سلامتی سرتاج عزیز نے رواں ہفتے افغان سفیر جانان موسیٰ زئی سے ملاقات میں اپنی تشویش سے انہیں آگاہ کیا تھا۔ انہوں نے اپنے ملک کے موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن و سلامتی کے لیے اپنی حمایت جاری رکھے گا، لیکن کابل اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے وزیر دفاع ارون جیتلی نے بھی اتوار کے دن پاکستان پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ بھارت کی چوکیوں پر بلا اشتعال فائرنگ کر رہا ہے۔ نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
اس وقت بھارت اور پاکستان کے درمیان کنٹرول لائن اور بین الاقوامی سرحد پر دونوں جانب سے رہ رہ کر فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر فائر بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے۔ بھارتی وزیر دفاع ارون جیٹلی نے اتوار کے روز الزام لگایا کہ پاکستانی افواج کی جانب سے بھارتی چوکیوں پر بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی افواج کنٹرول لائن پر اور بی ایس ایف بین الاقوامی سرحد پر اپنے علاقوں اور عوام کی حفاظت کر رہی ہیں۔ ارون جیٹلی نے مغربی بنگال کے مرشید آباد میں نامہ نگاروں سے بات چیت میں یہ بھی کہا کہ بھارتی افواج پاکستان کو مناسب جواب دے رہی ہیں۔ بی ایس ایف کے انسپکٹر جنرل راکیش شرما نے کہا کہ چونکہ پاکستان کی جانب سے بھارت کی فون کالز کا کوئی جواب نہیں دیا جا رہا ہے، اس لیے بی ایس ایف کے جوانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ بقول ان کے پاکستانی افواج کی فائرنگ کا مناسب جواب دیں۔ انہوں نے نامہ نگاروں سے بات چیت میں یہ بھی کہا کہ پاکستانی فوج بھارتی علاقوں میں فائرنگ کرنے کے لیے پاکستانی رینجرز کی پشت پناہی کر رہی ہے۔
رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ پاکستان آرمی ان کو پیچھے بیک اپ نہیں کر رہی ہے، اور پاس میں ہسٹری بھی رہی ہے، پاکستان آرمی پیچھے ہمیشہ پاکستان رینجرز کو بیک اپ کرتی ہے، اور اس میں بھی ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان آرمی ان کو بیک اپ کر رہی ہے۔
پاکستان کی جانب سے بھی بھارت پر فائر بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق بھارتی جوانوں کی فائرنگ کے نتیجے میں سیالکوٹ میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارت کے بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو سیاسی بحران پیدا ہوا ہے اس کی جانب سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستانی افواج سرحد پر فائرنگ کر رہی ہیں۔ سابق سفارتکار ایس ڈی منی نے ایک نیوز چینل سے بات چیت میں کہا کہ کنٹرول لائن پر فائرنگ کی وجہ سے دونوں ملکوں کے رشتوں میں کشیدگی آ گئی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس قسم کی کشیدگی بقول ان کے پاکستانی افواج کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس صورت میں وہاں کی فوج عوام سے کہہ سکتی ہے کہ دیکھو بھارت سے پاکستان کو کتنا بڑا خطرہ ہے۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے غزہ کی پٹی کے مکینوں کو خبردار کیا ہے کہ جہاں فلسطینی عسکریت پسند مصروف عمل ہیں وہ اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ ایسے مقامات پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ مصر نے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں پر زور دیا ہے کہ وہ دیر پا فائر بندی قبول کریں اور بالواسطہ مذاکرات کے لیے قاہرہ واپس لوٹیں۔ دونوں فریق ایک دوسرے پر مسلسل بمباری کر رہے ہیں۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ اس نے اسرائیل کے ایک جاسوس ڈرون کو مار گرایا ہے جو ناتانس میں اس کی جوہری افسودگی کے مرکزی مقام کی طرف بڑھا تھا۔ ایرانی افواج نے کہا کہ انہوں نے راڈار کی پہنچ میں نہ آنے والے سٹیلتھ ڈرون کو زمین سے فضا پر مار کرنے والے میزائل سے مار گرایا۔ بیان میں یہ نہیں بتایا گیا کہ ڈرون کب گرایا گیا اور ایران کو کیسے پتا چلا کہ یہ اسرائیل کا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ غیر ملکی رپورٹوں پر تبصرہ نہیں کرتا۔ عراق بھر میں ہونے والے بم حملوں کے واقعات کے نتیجے میں ہفتے کے روز کم سے کم 30 افراد ہلاک ہوئے، جس سے ایک ہی روز قبل جمعہ نماز کے دوران ایک سنی مسجد پر ہونے والے حملے میں کم از کم 60 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اسلامک اسٹیٹ جہادی گروپ کے جنگجوؤں نے شام کے شمال مشرق میں واقع شامی فوج کے ایک بڑے ہوائی بیس پر کئی دنوں کی لڑائی کے بعد قبضہ کر لیا ہے۔ شام کے سرکاری میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ سرکاری افواج طبقہ کے ایئر بیس کو خالی کرنے کے بعد اب دوبارہ مجتمع ہو رہے ہیں۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ رقہ شہر کے قریب اڈے کے مضافات میں جھڑپیں جاری ہیں۔ اس علاقے میں شام کی حکومت کا یہ آخری مضبوط گڑھ تھا جہاں اب زیادہ تر اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسند غالب ہیں۔ انتہا پسند گروپ نے حالیہ ہفتوں میں شام کے 3 فوجی اڈوں پر قبضہ کیا ہے اور مشرقی شام کے بڑے حصے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جس سے پہلے جون میں شمالی اور مغربی عراق کے بڑے حصوں پر قبضہ کیا تھا۔ لیبیا کو ایک نئے سیاسی بحران کا سامنا ہے، کیونکہ اسلام پرست ملیشیا ملک میں منتخب ہونے والی پارلیمنٹ کی قانونی حیثیت کو چیلنج کر رہی ہے، جبکہ اس کے جنگجوؤں نے طرابلس کے تباہ حال بین الاقوامی ہوائی اڈے کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ لیبیا کے دارالحکومت میں واقع ہوائی اڈے پر قبضے کے بعد ساحلی شہر مصراتہ کی ملیشیا نے پرانی جنرل نیشنل کانگریس کی بحالی پر زور دیا۔ اور یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے مشرقی علاقے میں روس نواز علیحدگی پسندوں کے خطرات کے پیش نظر آئندہ سال کے لیے دفاعی اخراجات میں 3 ارب ڈالر تک اضافے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وہ اتوار کے روز ملک کے 23ویں یوم آزادی کے موقع پر خطاب کر رہے تھے۔ اور چین امریکہ کے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر رہا ہے کہ چین کے ایک لڑاکا طیارے نے گزشتہ منگل کو چین کے ساحل کے نزدیک امریکہ کی بحریہ کے ایک گشتی جہاز کے انتہائی قریب پرواز کی۔ اقوام متحدہ نے اپنی ایک نئی رپورٹ میں کشتیوں میں بسنے والے پناہ گزینوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کا اشارہ دیا ہے۔ ان پناہ گزینوں میں زیادہ تر تعداد میانمار اور بنگلہ دیش سے ہے۔ بینکاک سے رون کاربن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ سرگرم کارکن ایک کشتیوں میں زندگی بسر کرنے والے پناہ گزینوں کی تعداد میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں، خاص طور پر نسلی روہنگیا جو خستہ حال کیمپوں اور میانمار میں ایزا رسانی سے فرار ہو رہے ہیں۔ تفصیلات نیلوفر مغل سے۔
پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن کی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جون 2013 سے لے کر جون 2014 تک 53,000 سے زیادہ لوگ بنگلہ دیش اور میانمار کی سرحدی علاقے سے سمندر کے راستے فرار ہوئے۔ یہ تعداد گزشتہ برس سے 60% زیادہ ہے۔ اس سال کے پہلے 6 ماہ میں 20,000 سے زیادہ لوگ فرار ہو کر ملائیشیا، تھائی لینڈ کی سرحد یا انڈونیشیا، آسٹریلیا کی طرف روانہ ہوئے۔ کرس لیوا ایک سرگرم کارکن ہیں اور میانمار کی مغربی اراکائن ریاست کی نسلی روہنگیا پر تحقیق کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ روانگیوں میں کچھ وقفے کے بعد مزید لوگ سمندر میں اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بہت تشویشناک ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ صورتحال تھمنے والی نہیں ہے۔ ہم نے غور کیا ہے کہ 10 اگست کے بعد سے ایک بار پھر وقفے سے کئی کشتیاں لوگوں کو لے کر نکل رہی ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ غالباً اس میں ایک بار پھر اضافہ ہوگا جب جہاز رانی کا موسم آئے گا۔ یہ تھی انسانی حقوق کی سرگرم کارکن کرس لیوا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 200 سے زیادہ لوگ سمندر میں غرق ہو گئے ہیں اور 7,000 سے زیادہ کشتیوں میں بسنے والے پناہ گزین خطے بھر کے حراستی مراکز میں قید ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش اور میانمار سے 20,000 کشتیوں میں رہنے والے پناہ گزینوں میں سے سینکڑوں نے آسٹریلیا پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ آسٹریلیا نے کشتیوں کو اپنے ساحلوں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے پالیسیاں بنائی ہیں، ان میں کشتیوں کو سمندر میں روکنا اور پناہ گزینوں کو نارو کے ساحلی کیمپوں میں رکھنا بھی شامل ہیں۔ ان پناہ گزینوں میں زیادہ تر فرار ہونے والے میانمار کے نسلی روہنگیا ہیں، انہیں اپنے علاقوں میں بڑھتے ہوئے تشدد اور امتیازی سلوک کا سامنا ہے۔ سن 2012 میں مسلمان روہنگیا اور بدھ مت کمیونٹیوں کے درمیان خون ریزی کی وجہ سے 280 ہلاکتیں ہوئیں اور 140,000 سے زیادہ کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہوئے۔ میانمار میں انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹر یانگی لی نے کیمپ کی حالت کو افسوسناک قرار دیا ہے۔ سرگرم کارکن لیوا کہتی ہیں کہ ان پناہ گزینوں کو اکثر اوقات غیر قانونی طور پر انسانوں کی تجارت کرنے والوں کے ہاتھوں تشدد اور خوراک کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ مقامی حکومتیں اس بحران سے نمٹنے کے لیے مناسب طور پر کارروائیاں نہیں کرتی۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ یقیناً یہ ایک مسئلہ ہے، اس بحران سے نمٹنے میں علاقائی سطح پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی، لوگوں کو تحفظ اور امان تک بہت کم رسائی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ ملائیشیا پہنچے ہیں اور دیگر کو تھائی لینڈ میں حراست میں لیا گیا ہے۔ اس وقت تھائی لینڈ میں بڑی تعداد میں لوگ زیر حراست ہیں اور غالباً آئندہ ہفتوں اور مہینوں میں ان میں اضافہ ہوگا۔ یہ تھے انسانی حقوق کے سرگرم کارکن کرس لیوا کے الفاظ۔ یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ وہ تھائی لینڈ اور ملائیشیا میں پناہ گزینوں کو تعلیم اور طبی امداد کے ساتھ ساتھ دیگر معاونت بھی فراہم کر رہا ہے۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سیرا لیون میں پارلیمنٹ نے جمعے کے روز ایک نیا قانون منظور کیا ہے جس کے تحت ایبولا وائرس سے متاثرہ شخص کو چھپانے کی کوشش کرنے والے کو جیل بھیجا جا سکتا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور خبروں کے بعد آئیے کچھ اور رپورٹیں۔ امریکی دفاعی عہدیدار کہتے ہیں کہ عراق میں امریکی فضائی حملوں کی وجہ سے اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کو وقتی طور پر تو روک لیا گیا، لیکن ان شدت پسندوں کو ہمیشہ کے لیے شکست دینے کے لیے وسیع تر بین الاقوامی کوشش درکار ہوگی۔ امریکہ کے وزیر دفاع چاک ہیگل نے کہا کہ اپنی صلاحیت، وسائل اور عسکری طاقت کے اعتبار سے عراق کی شدت پسند تنظیم اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسند امریکہ کے لیے القاعدہ سے بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ زلسکا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل، واشنگٹن ونڈو۔
جیسے ہی اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں کے ہاتھوں صحافی جیمز فالے کا سر تن سے جدا کر دینے کی ویڈیو کی تصدیق ہوئی، تب سے ان کے لیے یادگاری عبادات اور شمع میں روشن کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے گزشتہ روز کہا تھا کہ امریکہ نے مقتول صحافی اور دیگر یرغمالیوں کی بازیابی کے لیے ایک خفیہ مشن ترتیب دیا تھا جس میں کوئی سکم نہیں تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ مشن کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ ہدف بنائی گئی جگہ پر یرغمالی موجود نہیں تھے۔ چک ہیگل کا کہنا تھا کہ اسلامک اسٹیٹ القاعدہ کی نسبت زیادہ بڑا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا، وہ ایک دہشت گرد گروپ سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ یہ نظریاتی بنیادوں پر استوار، منظم فوجی صلاحیت کی حامل اور مالی اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط ہے۔ ایسی کسی تنظیم سے ہمیں پہلے کبھی پالا نہیں پڑا۔ ہیگل کا کہنا تھا کہ اسلامک اسٹیٹ کو صرف فوجی قوت سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے عراق میں ایسی سیاسی اصلاحات پر زور دیا جن سے فرقہواریت کا شکار معاشرہ متحد ہو سکے۔ چک ہیگل نے امریکیوں کو خبردار کیا کہ وہ احترامی انسانیت سے مبرہ اس وحشی گروپ کے خلاف طویل جد و جہد کے لیے تیار رہیں۔ امریکی فوج کے جوائنٹ چیفز چیئرمین جنرل مارٹن ڈیمسی کا کہنا تھا کہ عسکریت پسندوں کے شام اور عراق میں مضبوط ٹھکانے ہیں۔ جنرل ڈیمسی کے الفاظ، ہمیں اس مسئلے کو سرحد کی دونوں جانب حل کرنا ہوگا، جہاں اس وقت سرحد ہے ہی نہیں، اور ایسا اس وقت ہوگا جب خطے میں ہمارا اتحاد ہوگا جو آئیسس کو شکست دینے کا ذمہ اٹھائے گا۔ آئیسس کو اصل میں شکست تب ہوگی جب دمشق اور بغداد کے درمیان رہنے والے 20 ملین سنی جن کے حقوق ضبط ہیں اسے مسترد کر دیں گے۔ جیمز فالے کے قاتل کی برطانوی لہجے میں بات کرنے کی خبروں نے ان خدشات کو جنم دیا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے حامی دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم ٹونی ایبٹ کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کی کاروائیاں آسٹریلیا میں بھی رونما ہو سکتی ہیں۔ ٹونی ایبٹ نے کہا،
Just goes to show that this is not just something that happens elsewhere. It could happen.
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب صرف دوسری جگہوں پر رونما نہیں ہوتا، بلکہ اگر ہم نے دہشت گردی اور ممکنہ دہشت گردی کے خلاف نگرانی میں سستی کی تو یہ سب آسٹریلیا جیسے ممالک میں بھی رونما ہو سکتا ہے۔ یورپ میں زیادہ تر عوام غیر ممالک میں فوجی مداخلت کے مخالف ہیں، تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندوں کی معصوم اور عام شہریوں کے خلاف بے رحمی کی وجہ سے یہ سب تبدیل ہو جائے گا۔ امریکی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ فی الحال شام میں اسلامک اسٹیٹ کے ٹھکانوں پر فوجی حملوں کا فوری طور پر کوئی منصوبہ نہیں ہے، لیکن امریکہ کو اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے مقامی یا بین الاقوامی سطح پر جو کچھ بھی کرنا پڑا وہ کرے گا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
احمد داوتوگلو کو چند دن پہلے ترکی کا نیا وزیر اعظم نامزد کیا گیا۔ وہ رجب طیب اردوان کی جگہ لیں گے جو اس وقت ترکی کے منتخب صدر ہیں۔ استنبول سے ڈورین جونز نے مسٹر داوتوگلو کو درپیش مسائل کے بارے میں جو رپورٹ بھیجی ہے اسے پیش کر رہی ہیں نیلوفر مغل۔
اس ہفتے جب منتخب صدر اردوان نے اپنی حکمران جماعت اے کے پارٹی کے سامنے یہ اعلان کیا کہ وزیر خارجہ احمد داوتوگلو ان کے جانشین ہوں گے، تو ان کے حامیوں اور پرستاروں سے بھرے آڈیٹوریم میں خوشی اور مسرت کا بھرپور اظہار کیا گیا۔ ترک اخبار ملیت کی سیاسی کالم نگار اصلی آئیدن تاشپاش کہتی ہیں کہ نئے وزیر اعظم کی پہلی ترجیح ترکی کے اتحادیوں اور پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کی درستگی ہوگی۔
Turkey's relationship with its partners in the east and west is quite significantly strained. There's almost nothing going on with the European
Union. مشرق اور مغرب کے ساتھ ترکی کے تعلقات خاصے زیادہ کشیدہ ہیں۔ یورپی یونین کے ساتھ بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ کچھ پڑوسی ملکوں میں ہمارے سفیر نہیں ہیں۔ بغداد کے ساتھ معاملات خراب ہیں۔ سیسی حکومت کے ساتھ در حقیقت ہماری تلخ کلامی جاری ہے اور وہاں ہمارا کوئی سفیر نہیں ہے۔ ایسا ہی کچھ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ داوتوغلو کیونکہ بات چیت کرتے ہوئے اتنے سخت نہیں ہوتے جتنا کہ اردوان ہوتے ہیں، تو شاید وہ انکارہ سے باہر جانے والے پیغامات کو بہتر انداز میں بھیجنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ معاملات سلجھانے کی مسٹر داوتوغلو کی اہلیت کو زیادہ استعمال کرنے کا موقع نہ دیا جائے۔ سیاسی کالم نگار ایدن تاشپاش کہتی ہیں کہ جب مسٹر اردوان اگلے ہفتے صدارت کا منصب سنبھالیں گے، جو آئین کے مطابق ایک غیر جماعتی اور زیادہ تر ایک رسمی عہدہ ہے، تو وہ یہ واضح کر چکے ہیں کہ وہ ملک کا نظام بدستور چلانے کے ارادے رکھتے ہیں۔
is already saying that once he becomes the president he's actually going to be in charge of the executive branch.
رجب طیب اردوان پہلے ہی سے کہہ رہے ہیں کہ جب وہ صدر بن جائیں گے تو وہ دراصل انتظامی شعبے کے نگراں ہوں گے۔ وہ حکومت اور پارٹی کے اندر بہت سے امور اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ یہ توقع ظاہر کی گئی ہے کہ مسٹر اردوان کا کنٹرول پھیل کر مسٹر داوتوغلو کی حکومت کے اہم وزراء کے چناؤ تک کا احاطہ کر سکتا ہے۔ اس میں وزیر خارجہ شامل ہوں گے، جن کے بارے میں عام خیال یہی ہے کہ وہ انٹیلیجنس کے موجودہ سربراہ حکان فدان ہوں گے، جنہیں مسٹر اردوان اپنا رازدان قرار دیتے ہیں اور جنہیں ان کا ایک قریب ترین اتحادی سمجھا جاتا ہے۔ استنبول کی قدیر ہاس یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے ماہر سولی اوزل کہتے ہیں کہ مسٹر داوتوغلو کے اختیارات پارٹی میں اپنے قیام کی وجہ سے محدود ہیں۔
His is one of the names that the party people mention, but it's not an exhilarating.
وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے نام کا ذکر پارٹی کے لوگ کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے پارٹی میں کوئی بہت پرجوش حمایت موجود نہیں ہے۔ انہیں پارٹی کے اندر تقریباً 4 یا 5% اور عام پبلک میں 1% حمایت حاصل ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں مسٹر داوتوغلو نے مشرقی بحیرہ اسود کے علاقے کا دورہ کیا، جو اے کے پارٹی کا مضبوط مرکز ہے۔ توقع ہے کہ وہ پارٹی اور ملک دونوں کے اندر اپنا تاثر بہتر بنانے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ یہ اس لیے اہم ہے کہ عام انتخابات 10 ماہ میں ہونے والے ہیں۔ آئینی تبدیلیوں کے لیے ترک پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت درکار ہے، اور مسٹر داوتوغلو ترکی کو ایک صدارتی نظام میں ڈھالنے کے لیے آئینی اصلاحات متعارف کرانے سے متعلق منتخب صدر اردوان کے مقصد کی حمایت کا وعدہ کر چکے ہیں۔ لیکن مبصرین کہتے ہیں کہ اگرچہ مسٹر داوتوغلو کو اپنا وزیر اعظم بنانے کے فیصلے کے پیچھے ان کی وفاداری ایک اہم عنصر تھا، تاہم کچھ لوگ ان کے مالی وسائل کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں۔ جنوبی ترکی کے ایک گمنام غربت زدہ پہاڑی قصبے سے تعلق رکھنے والے مسٹر داوتوغلو کا کریئر جدوجہد سے عبارت ہے، اور ان کی ڈرامائی ترقی کے پیچھے ان کی خود اعتمادی پنہا ہے۔
اور اس کے ساتھ ہی یہ نیوز شو اب ختم ہوا۔ ایڈیٹر شہناز عزیز تھی، پروڈیوسر ندیم یعقوب اور انجینئر جسٹن ٹویٹس۔ بہجت کو اجازت دیجیے۔ اب جیسا کہ ہم نے آپ کو پروگرام کے شروع میں بتایا، اب آپ پروگرام سنیں گے خطاب کے مدثرہ منظر کے ساتھ۔
السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام خطاب کی اور مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر۔ پروڈیوسر ہیں سعدیہ اسد اور انجینئر جسٹن ٹویسٹ۔ کہیے کیسے ہیں آپ سب، خیریت سے ہیں؟ کسی ملک کا دارالحکومت اس کی عام زندگی اور طرز حکومت کا آئینہ ہوتا ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت میں یعنی اسلام آباد میں کئی روز سے جاری احتجاجی دھرنے اس بات کے عکاس ہیں کہ ملک میں جمہوری حقوق کی پاسداری موجود ہے، مگر ان حقوق کے استعمال سے دوسروں کی زندگی متاثر ہو تو صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ پاکستان میں کم از کم اسلام آباد کی حد تک معمولات زندگی ضرور متاثر ہوئے ہیں، اثرات پورے ملک پر بھی پڑ رہے ہیں۔ تو سوال پیدا ہوا کہ اس صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار فیس بک پر کیا ہے، آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں۔ مفت کال کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔ جی تو آپ کیا کہیے گا، چلیے سنتے ہیں آپ کی باتیں۔ ظفر اقبال ہیں ہمارے ساتھ بہاڑی سے۔ جی السلام علیکم۔
وعلیکم السلام، میری محترم بہن ظفر اقبال لڑکا بہاڑی سے عرض کر رہا ہوں۔
جی فرمائیے۔
جی باجی صاحبہ، یہ جو ہے نا، ہر محب وطن پاکستانی دعائیں مانگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے پاکستان کو خوشیاں دے اور ترقی کرے، پاکستان پھلے پھولے پوری دنیا میں
جی۔
اور یہ جو دھرنے وغیرہ ہیں یہ اپنا ڈائیلاگ سے ہی حل ہو جائیں جی، ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں آ جائے اور ملک خوشحال ہو اور ترقی کرے جی۔ باجی صاحب ہر آدمی کی دلی دعا ہے۔
بالکل بالکل، یہ دعا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حالات اور وہ تمام سامان موجود ہوں جس میں آپ ہنسی خوشی اپنی زندگی آگے بڑھا سکیں۔ بہرحال آپ کا شکریہ، آپ نے موضوع پر کچھ زیادہ روشنی نہیں ڈالی، لیکن بہرحال آپ کے خیالات اچھے ہیں۔ محمد عرفان ہیں بھکر سے، السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔ جی اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو امن و سلامتی عطا فرمائے، اور ہمارے ملک میں حالات بہت خراب ہیں۔ ہمارے سیاسی بڑے سیاسی لوگوں نے ہمارے ملک کا پتہ نہیں کیا حشر کر دیا ہے، ہم اس پر بہت زیادہ رنجیدہ ہیں۔
اتنی دیکھیے، رنجیدہ نہیں ہونے کی ضرورت، نہ ہی نا امیدی کی کوئی بات ہے۔ جمہوری معاشروں میں یہ ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور ان کے ساتھ ہی زندگی آگے بڑھتی ہے، اور ان کے ساتھ ہی معاشرے جو ہیں وہ مضبوط بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اگر مخالفت نہ ہو تو پھر زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ مثبت حالات نہیں ہوا کرتے اور نہ ہی مثبت سوچ ہوا کرتی ہے۔ اگر کوئی آپ کی مخالفت نہ کرے تو سمجھیے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ کا شکریہ۔ امل جان خٹک ہیں کرک سے۔ جی السلام علیکم امل جان۔ اچھا آپ ہمیں نہیں سن پائے۔ جی 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 بولیے۔
ہیلو۔
جی بولیے۔
ہیلو، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
مدثرہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، میں امل جان خٹک کرک سے بول رہا ہوں۔
جی بولیے۔
یہ
آپ یہ کہیے کہ یہ جو اسلام آباد میں دھرنوں کا مار ہے اس کے ذمہ دار کون ہے؟
جی
اس میں یہ ہے کہ جو دونوں پارٹیاں دھرنے پہ بیٹھی ہوئی ہیں,
جی
اگر آپ دیکھیں تو تحریک انصاف اور عوامی تحریک ان کے سربراہان نے خامخا ملک کو بڑے عذاب میں ڈالا ہوا ہے, ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے, حالانکہ پورے پاکستان کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ دھرنے ختم ہوں, لیکن انہوں نے بہت زیادتی کی ہے اسلام آباد میں, ملک کی تباہی مچا دی, کافی کروڑوں اربوں روپے کا نقصان کر دیا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تحریک انصاف کے ہمارے اپنے کرک کے جو ایم این اے صاحب ہیں وہ ہمیں نظر بھی نہیں آ رہے ہیں, سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا وہ اپنا چہرہ مبارک بھی ہمیں نہیں دکھا سکے.
ٹھیک ٹھیک ہے امل جان, آپ کی اوپر
خیال رکھیے.
جی جی آپ کی بات پہنچ گئی, ظاہر ہے آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے اور یقیناً پریشانی ہوتی ہے ان چیزوں سے, لیکن ہم بحث میں نہیں جاتے, آپ نے اپنی رائے ظاہر کی, بہت بہت شکریہ آپ کا. سہیل ہے ہمارے ساتھ, السلام علیکم سہیل صاحب, سن پا رہے ہیں آپ ہمیں؟ اوکے. واجد علی لاہور سے, جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بہن ہمارا تو یہ خیال ہے
جی
کہ جو لوگ ملک کی تعمیر و ترقی میں اچھا کردار ادا کرنا چاہیں
جی
تو بہترین فورم تو پارلیمنٹ ہی تھی.
ٹھیک.
اب اگر پارلیمنٹ سے باہر آ کے ہر ایک کی زندگی خراب کرنی ہے تو ذمہ دار ہمارے سیاستدان ہی ہیں. جی
ٹھیک 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 ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ
جی جی
یہی ہے کہ ٹھیک ہے, آئیڈیل تو یہی ہے کہ پارلیمنٹ میں سارے مسائل لے جائیں اور اس پر بحث ہو اور اس کوئی نہ کوئی صورتحال بن جائے ایسی کہ آپ کو حل بھی مل جائے اور آپ کا جو مطالبہ ہے وہ بھی پورا ہو جائے, لیکن جب ایسا نہ ہو سکے, جب کچھ لوگ یہ سمجھ لیں کہ پارلیمنٹ سے انہیں کچھ نہیں ملنے والا تو اس کے بعد پھر وہ سڑک پر آتے ہیں, اور جمہوری معاشروں میں ایسا ہوتا ہے. ہاں یہ ضروری ہے کہ جب آپ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں تو پھر دونوں طرف کی بات سنی جانی چاہیے اور مل کر کوئی راستہ ضرور نکلنا چاہیے. اگر اپنی اپنی بات پر اپنی اپنی ضد پر اڑے رہیں تو پھر کوئی نتیجہ نکلنا ممکن نہیں ہے. بہت شکریہ واجد علی. اور عمران ہیں ہمارے ساتھ, جی خرم ایجنسی, قرم ایجنسی سے. جی السلام علیکم. جی عمران صاحب,
میں ماسٹر عمران علی ایجنسی سے بات کر
رہا ہوں. جی قرم ایجنسی سے, جی بولیے.
جی آج کل پاکستان میں جو ڈرامہ ہو رہا ہے
جی
یہ ہم کو پتہ ہے کہ جو وزیر اعظم یا صدر منتخب ہوتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے دشمن لگے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے. یہ
گزشتہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس پر کروڑوں نقصان ہوا ہے. عمران خان کو اور قادر صاحب کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جو نقصان ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے. اگر اس کا ذمہ دار یہ دونوں آدمی ہے تو آگے آ جائے, آئندہ الیکشن کے لیے وہ رقم منتخب کرے جس پر نقصان ہوا ہے. انہوں نے دونوں نے یہ ڈرامہ بنا ہوا رکھا ہے. خدا را اس کو کہہ دیجئے کہ پاکستان کو اور وزیر اعظم کو صدر کو اپنی حکومت کرنے دے اور 5 سال کے بعد اس کے ساتھ احتساب کرے.
چلیے ٹھیک ٹھیک. یہ عمران تھے, ماسٹر عمران قرم ایجنسی سے بات کر رہے تھے. محمد شفیع ہیں ملتان سے, السلام علیکم محمد شفیع.
بہن گزارش ہے کہ 14 ماہ ہو گئے ہیں ان کو پتہ نہیں چلا کہ دھاندلی ہوئی ہے, اب انہیں پتہ چلا ہے کہ دھاندلی ہو رہی ہے. یہ اس وقت کیوں نہیں بولے تھے جیسے نئی حکومت بنی تھی؟ اس وقت بولتے, اس وقت شور مچاتے تو بات بنتی. اب 14 ماہ کے بعد گاڑی صحیح چل رہی تھی پاکستان کی, اس کو روک دیا. پریشان ہے ہر آدمی, پریشان ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات صحیح درست کرے.
ٹھیک ٹھیک ٹھیک. لیکن دوسری طرف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انہوں نے کوشش شروع ہی سے کی تھی, پہلے پارلیمنٹ میں کوشش کی, اس کے بعد عدالت میں گئے, اور جب ان کی بات سنی نہیں گئی تو انہیں سڑکوں پر آنا پڑا. بہرحال آپ کی رائے تھی. سلطان ہے مظفر گڑھ سے, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی سلطان صاحب,
میں یہ کہوں گا آپ سے
جی
کہ جس طرح مطلب القادری جس طرح مطلب اپنے بیرونی ایجنڈے پہ چل رہے ہیں نا,
جی جی
یہ کوئی پاکستان کے ایجنڈے کو سامنے رکھ کر نہیں چل رہے بلکہ یہ بیرونی ایجنڈا ہے جس پہ وہ عمل کر رہے ہیں.
ٹھیک
میری یہ آپ سے بات ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے سلطان صاحب آپ کی رائے. ہاں جی جی
جی
جی جی بولیے.
ہاں دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان مطلب ہے اس کو چاہیے کہ وہ مطلب جمہوریت کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور مطلب ہے نواز شریف کے ساتھ کوئی نہ کوئی مفاہمت کریں.
ٹھیک یعنی جمہوریت میں صرف مفاہمت ہو سکتی ہے مخالفت نہیں ہو سکتی. خیر یہ آپ کی اپنی رائے ہے اور یہ بھی آپ نے کہا کہ بیرونی ہاتھ اس میں ہے. پاکستان میں جب بھی بات ہوتی ہے ہمارے پاکستانی جو بہن بھائی ہیں جب بھی وہ جواب دیتے ہیں کسی بات کا تو بیرونی ہاتھ تلاش کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. بیرونی دنیا میں یہ چیز نظر نہیں آتی اور نہ ہی بیرونی دنیا کو پاکستان میں مداخلت کے لیے ہی صرف ان کی سوچ ہے. تھوڑا سا اس سے ہٹ کر بھی سوچئے, کبھی اپنے قدموں کی جانب بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. بہرحال بہت شکریہ آپ کا. محمد داؤد ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کا پروگرام سنتا ہوں تو اس پر یہ جو سازش صاحب نے اور عمران خان نے دھرنا دیا ہے
جی جی
تو ان کا دھرنا بھی اپنی جگہ پر بجا ہے, خاص کر قاضی صاحب کا, کیونکہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. ایک ایشو ہے کہ ایک ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا, اس پر وزیر اعلیٰ کو ذمہ داری لینی چاہیے اور وہ مستعفی ہو جاتے.
ٹھیک ٹھیک ایسا ہی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا, دیکھیے بہت لوگ بات کرتے ہیں بیرونی ہاتھ کی, بیرونی دنیا کی طرف بھی دیکھیں اخلاقیات کا معیار کیا ہے. اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے جو اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو متاثر کرتا ہے تو جو جس کا اختیار ہوتا ہے, جس کی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ ذمہ داری قبول کرتا ہے اور پھر استعفیٰ دے یا اس نقصان کو پورا کرنے کی کوشش کرے, کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرنا ضروری ہو جاتا ہے. لیکن جب اپنی ذمہ داری کوئی پوری نہیں کرتا تو پھر اس کے بعد مخالفت ہونا, احتجاج ہونا اور بہت کچھ سننا پڑتا ہے, پھر یہ سب ضروری ہو جاتا ہے. بہت شکریہ. یہ محمد داؤد تھے, ذوالفقار ہیں کوہستان سے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی میں ذوالفقار بات کر رہا ہوں کوہستان.
جی بولیے.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے عمران خان صاحب کا بہت ویلو تھا, وہ امانت گر سمجھتے تھے لوگ
جی.
لیکن یہ دھرنے سے اس کی ساخت خراب ہو گئی ہے. ابھی لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے یہ دھرنا دے رہا ہے, چار کفاج تھی جس طرح کے, تو ابھی اس دھرنے کی وجہ سے اس کی سیاست میں لوگ اس پہ اعتماد ہٹ گیا ہے لوگوں کا.
ٹھیک
تو
ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب, آپ کی یہ رائے ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے. آپ یہ جانتے ہیں کسی بھی سیاستدان کا اگر کوئی بھی ذاتی مفاد ہو تو بھی وہ لوگوں کی مدد سے ہی پورا ہو سکتا ہے, کسی اور طریقے سے پورا نہیں ہو سکتا. زیادہ سے زیادہ حکمران بننا چاہتے ہیں سیاستدان تو وہ بھی لوگوں کی مدد کے بغیر نہیں بن سکتے, آپ کے ووٹ کے بغیر نہیں بن سکتے. غلام صدیق ہیں توسہ شریف سے. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی
میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری حکومت یہ بجلی پانی دوائیاں ہمیں میسر نہیں کر سکتی,
جی
روڈ وغیرہ نہیں میسر کر سکتی, تو کم از کم یہ اندرونی جو مہنگائی ہے, آلو ہے مثال کے طور پر, یہ غریب کی خوراک تھی,
جی
یہ کم از کم 80 روپے پر یہ مل رہا ہے. اب 300 روپے والا جو مزدور ہے جس کو کبھی کبھار مزدوری ہفتے میں 2-3 دفعہ ملتی بھی نہیں, اس کے 10 آدمی کھانے والے ہیں,
جی
تو یہ اپنے گھر کی کمانڈ پر بھی کنٹرول نہیں کر سکے. اور دوسرے نمبر پر یہ جو ثانیہ ہوا لاہور کا, کیا ان کی اہمیت اکبر بگٹی سے بھی کم تھی؟ یہ انسان نہیں تھے, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟
بالکل بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ
اکبر بگٹی مطلب ہے کہ پاکستان کو نہیں مانتا تھا, وہ اگر دائیں بائیں ہو گیا تو اس کے بارے میں 15,000 کیس انہوں نے کھڑے کر دیے. اب یہ جو آدمی مرے ہیں, یہاں 12-14 آدمی یا روزانہ یہ افراتفری پھیلی ہوئی ہے, اس کا جواب دار کون ہوگا؟
بالکل
حکومت ہی ہوتی ہے نا.
بالکل ٹھیک کہا غلام صدیق.
نہیں ایک منٹ ذرا, یہ جو ہے نا چراغ تھلے اندھیرے والی بات ہے, وہاں لاہور شہر میں جہاں تخت لاہور ہے وہاں یہ 10-12-15-20 آدمی کیجولٹی ہوئے ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب کو اس کا علم بھی نہیں.
ٹھیک ہے غلام صدیق صاحب کی یہ بات آپ نے بھی سنی اور یقیناً لمحہ فکریہ تو ہے. عمر ہیں ہری پور ہزارہ سے. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی جی بولیے.
میڈم جی منظور صاحب کا نمبر تھا یہ, میں آپ اگر آپ کہہ دیں تو.
جی جی جی
مجھے کل شناز عزیز کے پروگرام میں جو راجہ منظور صاحب آئے تھے ان کا نمبر چاہیے.
راجہ منظور صاحب کا, اچھا ٹھیک ہے جی. آپ اپنا نمبر سعدیہ اسد کو لکھوا دیجیے تو آپ سے پھر شہناز رابطہ کر لیں گی. ٹھیک ہے عمر, بہت شکریہ آپ کا. آپ دیکھیے پاکستان سے جتنی بھی کالز آئی ہیں سب کے کچھ نہ کچھ گریونسز ہیں, سب کو کوئی نہ کوئی شکایت ہے. زیادہ تر شکایت اس سے ہے کہ دھرنا کیوں دیا جا رہا ہے, ملکی حالات خراب ہو رہے ہیں. ایک رویہ یہ بھی ہوتا ہے کہ حالات جیسے ہیں بس رہنے دیے جائیں, جو ہو گیا سو ہو گیا. اور کچھ لوگ اسے برداشت نہیں کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے, کہیں تو کوئی چیزوں کو درست کرنے کے لیے قدم بڑھائے. تو یہ دونوں رائے موجود ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حالات کس نہج پر جاتے ہیں اور ان کا اختتام کیا ہوتا ہے. آپ نے جن لوگوں کو اپنے ووٹ سے منتخب کیا ہے, پارلیمنٹ انہی کے دم سے ہے اور آپ کے دم سے وہ ہیں, ان کی جانب ضرور بڑھیے, ان سے رابطہ کیجیے اور ان سے مطالبہ کیجیے کہ وہ ملک کے حالات کو درست کرنے کے لیے آگے آئیں, آپ کی مدد کریں تاکہ ان کی اپنی مدد ہو سکے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بات آگے بڑھاتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
پیار کی ریت ہے راجا مور دل کے دل نام مل کے چوری چوری آنا ہو راجا مور دل.
جی اب آپ کے میسیجز جو فیس بک پر آپ نے بھیجے. احسان محمد علی خان جی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سوال ہم نے کیا تھا کہ موجودہ صورتحال کا ذمہ دار کون ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. اختر علی شنواری بھی کہتے ہیں سارا قصور ہمارا ہے. تبسم جان نے کہا ہمارا آئین اچھا نہیں. زہیب علی خان کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کے ذمہ دار ہمارے عوام ہیں, پہلے یہ ووٹ دیتے ہیں. کس وجہ سے؟ صرف اس لیے کہ فلاں پارٹی میری فیوریٹ ہے, دھڑا دھڑ ووٹ ڈال دیتے ہیں, دیکھتے نہیں کہ میں جس کو ووٹ دے رہا ہوں کیا وہ اچھا ہے, لیڈرشپ اس میں ہے یا نہیں. پہلے ووٹ دے کر اسمبلی تک پہنچا دیتے ہیں, پھر احتجاج اور انقلاب کے نام پر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, یہ کہاں کا انصاف ہے. محمد طارق کہتے ہیں کہ قصور ہمارے عوام کا ہے جو ہر کسی کے پیچھے رہتے ہیں. اب ہر پارٹی کرپٹ ہے تو ووٹ کس کو دیں. دو باتیں کی ہیں آپ نے ویسے. چلیے ٹھیک ہے, ہر پارٹی آپ کو کرپٹ لگتی ہے تو پھر تو ووٹنگ ہی نہیں ہونی چاہیے. مقصود بدانا کہتی ہیں پاکستانی عوام اور سیاستدان اس سب کے ذمہ دار ہیں. سندھ سے داحصار علی کہتے ہیں کہ ذمہ دار پی ٹی آئی والے ہیں اور انہوں نے ہمارے پروگراموں کی تعریف بھی کی ہے, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. چرنگام بیروا کشمیر سے جاوید شیخ کہتے ہیں عوام اور حکمران دونوں ذمہ دار ہیں. رویداد خان پشین سے کہتے ہیں میرے خیال میں یہ اداروں کی وجہ سے ہے, کیونکہ جب ادارے ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کرتے ہیں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. عبد الرشید خان چانڈیا کوٹدو سے کہتے ہیں اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال میں قصور وار جو بھی ہے مگر اس کی سزا عوام کو مل رہی ہے. تمام راستے بند, بچوں کو اسکول جانے میں دشواری, ملازمین کو دفتر جانے میں پریشانی, حد یہ ہے کہ ججز بھی پیدل چل کر عدالتوں میں جائے. چند سیاستدان دھرنے دے کر نیا پاکستان بنا رہے ہیں تو کوئی جمہوریت کا رونا رو رہا ہے. پوری دنیا میں ہم تماشا بنے ہوئے ہیں, کچھ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس کا نقصان کر رہے ہیں. قاسم جان کہتے ہیں ذمہ دار نواز شریف ہے. گل بہرام کہتے ہیں غلط نظام جو 68 سالوں سے چلا آ رہا ہے اس کا تو ذمہ دار حکمران ہے جس کے خلاف عوام تنگ آ کر جاگ اٹھے ہیں. صادق اعظمی کہتے ہیں عدلیہ کا انصاف اس کا ذمہ دار ہے. شاہد اسدی کہتے ہیں نواز حکومت ذمہ دار ہے. حیدرآباد سے دامن علی کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کا ذمہ دار کسی ایک فریق کو میں نہیں سمجھتا, کیونکہ پاکستان کی سیاست کے سب سے زیادہ طاقتور عناصر وہ ہوتے ہیں جن کو خفیہ ہاتھ کہا جاتا ہے. ایک صوبے کی حکومت انجوائے کر کے اور ایک سال تک اسمبلی میں رہ کر یہ کہنا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں جعلی ہیں ایک غیر منطقی سی بات ہے, اور دوسری طرف حکومت ان کے چھوٹے مطالبات کو نظر انداز کرتی رہی اور اب وہ یہ مطالبات پیک پر لے گئے ہیں۔ مگر میں پھر بھی کہتا ہوں کہ معاملات وہ نہیں ہیں جو نظر آتے ہیں، پس پردہ معاملات اسٹیبلشمنٹ کے اختیارات کے تعین کے حوالے سے ہیں۔ اگر آپ کی بات کسی حد تک درست، اور یہ وہ گہری باتیں ہیں کہ یقیناً جو لوگ ذمہ دار ہیں اور جو اختیارات رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہ بھی جانتے ہوں گے، اور تھوڑا سوچ لینا چاہیے کہ وقت ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہمیں کال کیا ملازم حسین نے جھنگ سے، جی تو ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی جی
جی وعلیکم السلام باجی صاحب، کیا حال ہے؟
جی بالکل ٹھیک ہے جی۔
اچھا سر، یہ آپ ٹھیک تبصرہ کر رہے ہیں، لوگوں کے ویو آپ لے رہے ہیں
جی،
تو اس میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہر آدمی کے اندر ایک جج ہوتا ہے، ہر آدمی کے اندر ایک جج ہوتا ہے، وہ خود بخود ججمنٹ کرتا ہے کہ فلاں آدمی کیا کر رہا ہے، فلاں آدمی کیا کر رہا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، فلاں لوگ کیا کر رہا ہے۔ یہ طاہر القادری صاحب، عمران خان صاحب بہت بہتر کر رہے ہیں۔ ابھی 14 ماہ ہو گئے ہیں ہمارے ملک میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے، یہ الیکٹ ہو کر گئے ہیں اسمبلیوں میں، انہوں نے تو ابھی سے پیسہ بنانا شروع کر دیا۔
ٹھیک ٹھیک ملازم حسین صاحب، جی آپ کی بات ایک نقطے میں سمٹ کر آ گئی ہے، اور آپ نے جو عرصہ بتایا 14 ماہ بہت ہوتے ہیں، 100 دن کے اندر حکومت کے ارادے نظر آ جاتے ہیں، تو آپ نے ٹھیک کہا، جو بھی کہا یقیناً حکومت کو بھی لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا چاہیے تاکہ شکایت پیدا نہ ہو۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، مختصر سی بات کریں گے۔ محمد نصیب ہیں میاں والی سے، السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی ان کی۔ مریم ہیں خوشاب سے،
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام، جی مریم۔
میں یہ سنا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب جو کر رہے ہیں، آئی تھنک ان کو دیکھ لینا چاہیے کہ ان کے ساتھ پورے کنٹری میں آئی تھنک کوئی بھی سپورٹ نہیں ہے، مطلب 3 صوبوں میں سے تو آئی تھنک کوئی بھی نہیں ہے، اور اب تک وہ جو ان کا جیسے کیا جو صوبہ ہے وہ بھی جو انہوں نے کیا ہے اس کی وجہ سے ان کا گیس ہو چکا ہے، تو ان کے ساتھ ہمیں دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، سوچنے کا موقع ہے، مقام ہے کہ کون سی پار ہے جو ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کریے، جس سے ابھی تک یہ ہے وہاں دھرنے دے رہے ہیں، جس کر رہے ہیں۔ اور آئی وانٹ ٹو کمیٹ مائی میسج ٹو پرائم منسٹر کہ ان کے پیچھے جو ہاتھ ہے جن کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ دیکھنا چاہیے کہ کون ہے۔
ٹھیک ٹھیک ہے مریم، آپ کی بات پہنچ گئی، اور اسی طرح سے مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی ہے، اور کسی نے بیرونی ہاتھ کہا، کسی نے خفیہ ہاتھ کہا، تو بہرحال کوئی نہ کوئی سپورٹر تو ہوتا ہے، کوئی ہاتھ حکومت کے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، کوئی ہاتھ احتجاج کرنے والوں کے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، تو بہرحال جو کچھ بھی ہے، مدد کے بغیر، سپورٹ کے بغیر کوئی بات آگے نہیں بڑھ سکتی، تو جو کچھ بھی ہے دعا کرنی چاہیے کہ یہ بڑی خیریت کے ساتھ انجام کو پہنچے۔ بہت شکریہ مریم آپ کا۔ ستار ساگر نے ہمیں فیس بک پر بتایا کہ اصل میں قصوروار ہم عوام ہی ہوتے ہیں، جو کہ سیاست کے بادشاہوں کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر بس انہی کے گنگانے لگتے ہیں، پھر جب حاصل کچھ بھی نہ ہو تو پھر برا بھلا کہنے اور شور کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہماری سوچ غلط ہے، اسی لیے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ محمد عرفان کوٹیا کہتے ہیں کسی کا بھی قصور نہیں، لیکن عمران خان غلط ہیں۔ چلیے ندیم، معاف کیجیے گا، نذیر احمد کرالہ پورہ کپواڑہ بھارتی کشمیر سے کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ذمہ دار پبلک ہے، جو ان کرپٹ لوگوں کو ووٹ دے کر حکمران بناتی ہے، جب ایک بار کسی پارٹی کو آزما لیا تو دوبارہ آزمانے کی کیا ضرورت ہے۔ محمد عثمان کہتے ہیں آپ کے سوال کا سیدھا سا جواب ہے، عمران اور طاہر القادری ذمہ دار ہیں۔ مرزا غلام نبی کہتے ہیں پاکستان کی جمہوریت اور امریکہ کی جمہوریت کا موازنہ کر کے بتائیں کہ دونوں ایک جیسی ہیں، کہتے ہیں نواز شریف استعفیٰ نہ دینے پر کیوں ضد کر رہے ہیں۔ مرزا غلام نبی، اگر وقت ہوتا تو ہم ضرور بات کرتے اس پر، لیکن ظاہر ہے ہر ملک کے اپنے حالات ہیں، کم از کم اتنا نظم و ضبط خود میں پیدا کر لیجئے کہ پھر بڑے سے بڑے ترقی یافتہ ملک کا مقابلہ آپ کر سکیں۔ تو بس فرق صرف اتنا ہی ہے۔ یاہین فیروز نے بھارتی کشمیر سے کہا ہے کہ پاکستان میں امن قائم ہو جائے، انہوں نے دعا کی ہے۔ چولستان یوتھ آرگنائزیشن کے صدر انس مہر کہتے ہیں نواز شریف ذمہ دار ہیں، راتھوڑ سوام پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اعجاز احمد جمہوری اقدار اور رواداری کا کہتے ہیں کہ فقدان ہے, قانون کی بالادستی نہیں, پالیسی بنانے میں عوام کی شرکت محدود ہے, جمہوریت ارتقائی مراحل سے گزر رہی ہے, الیکشن غیر جانبدار اور شفاف ہیں. معاف کیجیے گا, تو اعجاز صاحب نے دو مختلف باتیں کہیں, اگر الیکشن غیر جانبدار اور شفاف ہیں تو پھر یہ ساری نگیٹو باتیں نہیں ہونی چاہیے. خادم حسین شر کہتے ہیں ذمہ دار ہمارے حکمران اور عدلیہ ہے. جنا ڈی ایکس کو کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو اس نوبت تک لانے والے حکمران ہیں. آپ کے ابھی میسیجز بہت ہیں اور آپ کی کال بھی آ گئی. عبد اللطیف ہیں پشین سے. جی السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ابھی جو نواز شریف نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے, کیا اس کی خوبیوں میں یہ کوئی کم ہے؟ اور پھر عمران خان اور طاہر القادری جو غیر پارلیمانی, غیر اخلاقی, غیر مذہبی, غیر جمہوری الفاظ استعمال کر رہے ہیں اپنی تقاریر میں, ان کی بد کلامی ساری دنیا نے دیکھ لی ہے, اور نواز شریف کا صبر و تحمل, حالانکہ ہر قسم کا.
کال ڈراپ ہو گئی آپ کی. عبد اللطیف چلیے نواز شریف کی طرف سے بات کر رہے تھے. منیر ہیں بہاول نگر سے, السلام علیکم. ان کی بھی کال ڈراپ ہو گئی. اور حمید ہیں مردان سے, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی
میڈم.
جی
کس نبی نت کے تشنگان حجاز, بلب آب شور گردائن, ہر کجا چشمہ ابوت شیرین, مردم و مور و مرغ گردائن. اسلام آباد میں وزیر اعظم کی کرسی جو ہے نا, یہ چشمہ ہے, ایک میٹھا چشمہ ہے. عمران صاحب ضد جو کر رہا ہے وہ وقت سے پہلے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, لیکن قادری صاحب کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا چاہتا ہے.
چلیے ٹھیک ہے, ایک انتہا ہوتی ہے کسی کو پسند کرنے کی اور ناپسند کرنے کی, تو آپ اس انتہا پر ہیں. ٹھیک, حمید صاحب آپ کی رائے پہنچ گئی, بہت شکریہ آپ کا. مولانا حافظ عبد الودود نے کے پی کے سے لکھا ہے, سیاسی لیڈر جو کرسی کی جنگ لڑ رہے ہیں موجودہ حالت کے ذمہ دار ہیں. سمر خان گیال داریل سے کہتے ہیں, اس سب صورتحال کے ذمہ دار وہ ہیں جو اسلام آباد تک گئے, اور وہ ہیں جنہوں نے اسلام آباد آنے دیا. جمہوریت پھلنے پھولنے لگی ہے اور کچھ لوگ اس کی بے کنی میں لگے ہوئے ہیں. مجھے حیرت قادری صاحب پر ہو رہی ہے کہ سسٹم کا حصہ نہ ہوتے ہوئے بھی سسٹم کے خلاف جا رہے ہیں. پہلے الیکشن تو لڑیں, اسمبلی میں تو جائیں, پھر انقلاب اور تبدیلی کی بات کریں. ہجرت علی آفریدی کہتے ہیں, عمران خان اور قادری ذمہ دار ہیں, احسان وزیر, حامد اللہ, اسد خان نیازی, ملک جاوید, اور انہوں نے نواز شریف کو ذمہ دار ٹھہرایا. حسین شاہ نے حکمران اور دھرنے دینے والے دونوں کو. زوب سے احسان بابر کہتے ہیں, ذمہ دار حکومت مخالف مظاہرین ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں. میاں آصف جاوید کہتے ہیں, عمران اور قادری دونوں ذمہ دار ہیں. خدا داد اشکزئی چمن بلوچستان سے کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران اور لیڈر ذمہ دار ہیں. محمد ساجد ندیم کہتے ہیں, کرپٹ حکمران ذمہ دار ہیں. محمد صدیق مدنی چمن بلوچستان سے کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں عوام کے کچھ نابالغ سیاستدان قصوروار ہیں. ارشد علی کہتے ہیں, سیاست میں عمران خان کی ناپختگی اور کینیڈین شہری جس کا پارلیمنٹ اور آئین میں کوئی حصہ نہیں, وہ ذمہ دار ہیں. نوان خان کہتے ہیں, قصوروار کون ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا, لیکن ملک کے سارے صوبوں کو اعتماد ملے کر پیار, امن, اخوت اور بھائی چارے کو فروغ دینا چاہیے. اس کے علاوہ خیرپور میرت سندھ سے عبدالسلام کھوڑو کہتے ہیں, نواز, عمران, قادری سب اس کے ذمہ دار ہیں. سلیم خان نے بھی یہی کہا ہے کہ قصوروار ہمیشہ حکمران ہوتے ہیں, غریب لوگ نہیں. عبد الکریم ملک نے کہا ہے کہ ذمہ دار حکومت وقت ہے. ظہور سولنگی کہتے ہیں, ذمہ دار حکومت وقت ہے. ناصر عزیز نے کہا, بہت سے عوامل اکٹھے ہو گئے ہیں, مذاکرات سے مسئلے کو حل کیا جائے. زین اشرف نے سیاسی لیڈروں کو ذمہ دار ٹھہرایا. اور بھارتی کشمیر سے سید فردوس احمد نے بھی کہا ہے کہ دھرنا ختم کر دیں, کشیدگی ختم کر دیں. تو جناب یہ آپ سب کے پیغامات تھے. اس کے ساتھ ہی پروگرام ختم کرنے کا وقت آ گیا. مدثرہ منظر کو آپ کی اپنی پروڈیوسر سعدیہ اسد اور انجینئر جسٹن ٹوسٹ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Thank you.
भी हूँ।